بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت. آمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو، انی رسول اللہ علیکم جمیعا، سب لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ کا بھیجا ہوا میں رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات، جس کی آسمانوں میں اور زمین میں بادشاہت ہے، اس کے سوا کوئی سچا خدا نہیں. یحیی و یمیت، وہی جلاتا ہے وہی مارتا ہے. آمنوا باللہ، لوگوں اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبی الامی ہے ان پر ایمان لاؤ. الذی یؤمن باللہ، جو اللہ اور ان کی باتوں پر یقین رکھتا ہے. اور واتبعوہ، اس کی اتباع کرو، پیروی کرو تاکہ تم صحیح راستہ پا جاؤ. پارا نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 158 آپ کے سامنے پڑھی. گزشتہ درس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلات والسلام نے اللہ سے دو دعا کی تھی. ایک دعا تو قبول ہو گئی، اللہ پاک نے ان لوگوں کو جو موسیٰ علیہ الصلات والسلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے دوبارہ زندگی عطا فرمائی. دوسری دعا کے لیے اللہ پاک نے کچھ کنڈیشن رکھے. دوسری دعا موسیٰ علیہ السلام کی یہ تھی کہ میری قوم کو ساری قوم کے اوپر برتری ملے، بڑا درجہ ملے، یعنی میری قوم دنیا میں سب سے بڑی ہو. تو اللہ پاک نے اس دعا کے لیے کچھ کنڈیشن رکھے ہیں، شرائط رکھے ہیں. سب سے پہلی شرط یہ رکھی کہ تقویٰ ہو. اگر تمہاری قوم میں تقویٰ ہوگا، وَيُوتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکات کو ادا کریں گے. اور تیسری شرط اینڈ تھرڈ کنڈیشن، اللہ کی ساری آیتوں پر یقین رکھتے ہو، معجزات ہو یا اللہ کی ساری کتابیں ہو. یہ تیسری شرط تھی. چوتھی شرط یہ ہے، اتباع کرے رسول نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا ذکر تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے. اب اس کے بعد پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف بیان فرمائی کہ نبی کون ہے، جن کا ذکر تورات میں ہے، انجیل میں ہے، اور امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہیں، حلال کا حکم اور حرام سے روکتے ہیں، ان کی عزت کرو، ان کی مدد کرو، اور قرآن کی اتباع کرو، تو پھر تمہاری کامیابی ہو سکتی ہے. لیکن اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں یہ ساری کے ساری باتیں نبی علیہ الصلات والسلام کے لیے اور ان کی امت کے لیے ہیں. یہی لوگ ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائیں گے، اور پچھلے سارے نبی حضرت آدم علیہ الصلات والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی پر ایمان لائیں گے اور ساری کتابوں پر ایمان لائیں گے. جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ چار بڑی کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل اور قرآن، اور 100 صحیفے ہیں، ان تمام پر ان کا ایمان ہوگا. ایمان سب پر ہوگا، پیروی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہوگی. اب پچھلے انبیاء علیہ السلام کی طریقے کی پیروی نہیں چلے گی، چلے گی صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. گزشتہ درس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں یہ بات کہی گئی کہ تورات میں اور انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری صفتیں لکھی ہوئی ہے. اور اس پر ایک لفظ میں نے بتایا تھا یجدونہو, وہ لوگ پائیں گے نبی کو اپنے پاس, دے ول فائنڈ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بائی دیم. حالانکہ نبی تو آئے ہیں اس امت میں, لیکن لفظ کیا ہے یجدونہو مکتوبا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو چار صفتیں پچھلی کتاب میں نہیں تھی, بہت کچھ ذکر تھا اس میں, اتنا ذکر تھا تورات زبور انجیل میں, گویا کہ خود نبی ان کے پاس تھے. یجدونہو مکتوبا. مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی رحمہم اللہ نے تفسیر معارف القرآن لکھا ہے. معارف القرآن ایک تو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ کی ہے, اور ایک معارف القرآن بہترین حضرت مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی کی ہے. مولانا ادریس صاحب کاندھیلوی نے حدیث میں بے شمار کتابیں لکھی ہے, بہت بڑے عالم گزرے ہیں پاکستان کے, اور انہوں نے سیرت پر بڑی اچھی کتاب لکھی ہے, سیرت مصطفیٰ مشہور کتاب ہے, بہت زخیم کتاب ہے, تین جلدوں میں بہت اچھی ہے. اس میں حضرت نے ایک عجیب بات لکھی ہے, فرمایا کہ یمن کا بادشاہ, اس کا نام تھا تبع, یہ سفر کرنے کے لیے نکلا, اتنے 400 یہودی علماء کے ساتھ, بڑا گروپ تھا علماء کا, یہودی پوپ اور پادری سب جتنے منکس تھے سب اس کے ساتھ تھے. سفر کرتے 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 یہ پہنچے اس وادی میں جہاں آج ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں, یعنی مدینۃ المنورہ. اس زمانے میں نام مدینہ منورہ نہیں تھا, یثرب نام تھا, اور وہاں پر کھجور کے درخت بے شمار تھے. اس زمانے سے بے شمار کھجور کے درخت. یہ جب مدینۃ المنورہ پہنچے تو سب کے سب علماء انہوں نے ایک جگہ پر قیام کیا, اور اپنی تورات کو ساتھ میں لے کر چلتے تھے. ایک جگہ پر بیٹھ کر ان سب نے مشورہ کیا کہ ہماری کتابوں میں تورات میں جو یہ آتا ہے کہ آخری نبی ہوں گے, ان کا رہنا جو ہے یعنی پیدائش مکہ المکرمہ میں ہوگی, اینڈ دین دے گون مائگریٹ فرام مکہ مکرمہ تو مدینہ منورہ, اور یہی ہجرت کر کے یہاں رہیں گے, اور وہ جگہ ہوگی جو بہت کھجوری والی, کھجور کے درخت والی جگہ ہوگی, اور ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ جگہ یہی ہے. معلوم ہوتا ہے یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے کئی سو سال پہلے کی بات ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آخری نبی آئیں گے. ہم سب ارادہ کرتے ہیں کہ ہم سب یہی رہیں گے, اب ہم دوبارہ یمن نہیں جاتے ہیں. لیکن سارے علماء میں سے ایک عالم جو ان کے صدر تھے, سردار تھے, ان کے سامنے یہ ریکویسٹ رکھی کہ آپ بادشاہ کو بتا دو کہ تمہیں یمن جانا ہو چلے جاؤ, ہم تو یہی رہیں گے. سب نے جمع ہو کر بڑے عالم آگے بڑھے اور بادشاہ کو کہا کہ آپ کو تشریف لے جانا ہو آپ یمن چلے جاؤ, ہم تو یہی رہیں گے. پوچھا کیا ہوا, مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی, کچھ گڑبڑ ہو گئی کہ آپ میرے ساتھ آنا نہیں چاہتے؟ کہا نہیں نہیں نہیں, یہ وہ جگہ ہے جن کا ذکر ہماری تورات میں لکھا ہوا ہے, اور کئی جگہ پر ہے کہ جو جگہ ہے جہاں کھجور کے درخت ہوں گے, وہ آخری نبی آئیں گے, قیام فرمائیں گے, اور وہیں پر ان کی وفات بھی ہوگی. تو ہم تو یہی رہنا چاہتے ہیں, ان کا انتظار کرتے ہیں, ہمیں مل جائیں گے, ہمیں ان کی ملاقات کریں گے, ان پر ایمان لائیں گے. علماء وہ بھی یہودی علماء. بادشاہ نے کہا چلو ٹھیک ہے, تم سب کو رہنا ہے, یو کین اسٹے ہیئر مدینہ منورہ میں رہو, میں تم سب کو مکان بنا دیتا ہوں. 400 علماء کو مکان بنا دیا, ان کی شادیاں ہوئی, اور کہا ایک مکان میں بناتا ہوں بہترین, وہ مکان میں ان آخری آنے والے نبی کے لیے بناتا ہوں. اس تبا بادشاہ نے بنایا, اس مکان کو میں بناتا ہوں آخری آنے والے نبی کے لیے. اور سب کے مکان بنانے کے بعد ایک اچھا مکان ڈبل سٹوری بنایا,
ڈبل سٹوری مکان بنایا. اور ان علماء میں سے جو صدر تھے ان کو ایک چٹھی بھی لکھ دی کہ میں تو یہاں سے جاتا ہوں یمن چونکہ وہاں حکومت کرنی ہے مجھے, تو چٹھی میں لکھ دیا. اور اس میں کیا لکھا ہوا تھا, شہید تو علی احمد انہ رسول من اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا میں گواہی دیتا ہوں کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ ان پچھلی کتاب میں آپ کا نام احمد لکھا ہوا تھا, کہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسولوں میں سے ایک رسول ہوں گے. اگر میری موجودگی میں آ گئے تو میں, یعنی میں وہاں سے آ جاؤں گا اور ان کی مدد کروں گا, آئی ول ہیلپ ہم, اور میں بیٹل فیلڈ میں جاؤں گا اور ان کے دشمنوں سے میں لڑوں گا, یہ ساری بات, اور ان کی مدد کروں گا. جیسے وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ, جب نبی تمہارے اندر آ جائیں ان کا رسپیکٹ کرنا, ان کی مدد کرنا. لکھ کر کے وہ چٹھی, وہ لیٹر, اور اس پر اپنا شاہی مہر لگا دیا. بادشاہ کا جو خاص مہر ہوتا ہے وہ اسٹیمپ لگا دیا, کہا یہ آپ کے پاس رکھنا ہے, لے کر سفر میں چلے گئے. 100 سال, 100 ایئرز فنش, 200 ایئرز, 300 ایئرز, وہ انتظار کرتے رہے. انہوں نے یوں کہہ دیا کہ اگر تمہاری موجودگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو انہیں یہ مکان بھی دے دینا اور یہ لیٹر بھی میری طرف سے دے دینا. یہ گویا کہ ایمان لانے کی گواہی تھی بادشاہ کی. اور اگر نہ آئے تمہاری موجودگی میں تو اپنی اولاد کو وصیت کر جانا. لیکن وہ سال گزرے گزرے, یہاں تک کہ وہ زمانہ آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی, مکہ میں آ گئے, 40 سال گزارے اور ہجرت فرمائی. جب مدینہ منورہ پہنچے آواز لگائی ایک آدمی نے پہاڑ پر چڑھ کر, جن کا انتظار تھا وہ آ گئے. سارا مدینہ, گھر سے بچے, جوان, بوڑھے, مرد, عورت استقبال کرنے کے لیے مدینہ سے باہر نکل گئے. مدینہ کی چھوٹی چھوٹی بچیوں نے ایک ترانہ گانا شروع کر دیا, طلع البدر علینا من سنیات الوداع. اور یہاں تک کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے حبشیوں نے تلواروں کا کرتب دکھایا. نبی علیہ السلام کے ویلکم میں تلواروں کا جو کرتب ہوتا ہے, کس طرح لڑا جاتا ہے, وہ دکھایا. برہ بن عازب بخاری کی حدیث ہے کہ اس دن, جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے, اس دن سے بڑھ کر ہمارا کوئی خوشی کا دن نہیں تھا. اور جس دن آپ دنیا سے تشریف لے گئے اس دن ہمارے دل اور مدینہ اندھیرا ہی اندھیرا ہو گیا. سارے کے سارے کہنے لگے حضرت ہمارے گھر, ہمارے گھر, چونکہ یہ تو مہمان ہے. ابوبکر صدیق چونکہ انٹر ہو گیا, اب تو لوگ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے معانقہ, چونکہ لوگ پہچانتے نہیں تھے سوائے کچھ لوگوں کے, جلدی جلدی آگے بڑھے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, طبیعت ماشاءاللہ تھی اور ٹھول تھے, بڑی داڑھی, تو سمجھے یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آگے بڑھے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نہیں, یہ ہے دنوں سے. کیوں, وہ سمجھتے تھے یار سفر سے آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکے ہیں, یہ اور تھکا دیں گے, چلو مجھے سے ملاقات کر لو. جب دیکھا پہچان والے جنہوں نے دعوت دی تھی مینا منورہ, مینا میں, مکہ مکرمہ میں, ان لوگوں نے پہچانا نبی علیہ السلام یہ ہیں. سب نے پھر معانقہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہر ایک کہنے لگے ہمارے گھر پر, ہمارے گھر پر. فرمایا یہ اتنی ہے من جانب اللہ, جہاں بیٹھے گی وہ گھر میرا گھر ہے. اور اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دیا, ایسا نہیں کہ پکڑ کے رائٹ سائڈ لیفٹ سائڈ, نہیں, چھوڑ دیا. اب یہ جہاں جائے گی, جہاں بیٹھے گی وہ میرا مقام ہے. آئے چلے چلے مدینہ کے اندر داخل ہو گئے اور سارے پیچھے چل رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی. وہ اونٹنی آئی, کہاں بیٹھی, ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان کے سامنے بیٹھی گئی. اس پورے مجمع میں ابو ایوب بھی تھے, پیچھے آ رہے تھے. فرمایا ایوب تیری قسمت جاگ گئی آج کہ نبی تمہارے گھر میں مہمان ہو گئے. کیوں, یہی وہ مکان تھا, یہی وہ مکان تھا. ابو ایوب انصاری ان علماء کی اولاد میں سے ہیں جن کو لیٹر دیا تھا اور مکان بنا کر کے دیا تھا کہ یہ مکان جائے گا کن کے پاس, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اور وہی لیٹر اس گھر میں موجود بھی تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے, آرام کر لیا بیٹھے, اب وہ ایوب رضی اللہ تعالیٰ نے وہ لیٹر پیش کر دیا, اتنے سالوں سے آتا ہوا لیٹر پیش کر دیا. گواہی کس کی تھی؟ اس بادشاہ کی. علامہ عز الدین فرماتے ہیں, محدث کبیر, فرمایا یہ ابو ایوب کا مکان نہیں تھا, یوں کہو یہ نبی ہی کا مکان تھا, لیکن حکم دے دیا تھا ابو ایوب کے خاندان والوں کو کہ نبی آئے انہیں دے دینا. پچھلی کتابوں میں پورا ذکر موجود تھا. یہی ڈبل سٹوری جیسے پوری تفسیر آتی ہے, کہا آپ ساتھ ساتھ اوپر تشریف لے جائے, فرمایا نہیں میں نیچے رہوں گا تاکہ آنے والے ملاقات کے لیے آئیں گے بیٹھیں گے وغیرہ, تو آپ کو ڈسٹرب نہ ہو کہ وہ اوپر آئیں اور آپ کے گھر والے, آپ اوپر رہو میں نیچے رہتا ہوں. پھر ایوب اوپر رہتے تھے بہت ادب کے ساتھ, کہیں زور سے نہ چلے, کچھ نہ ہو ورنہ آپ کی نیند خراب ہو جائے وغیرہ وغیرہ, بے شمار پھر تفصیلات ہیں اس پر. یہی وہ مکان ہے. اس لیے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خصائص الکبریٰ میں فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا سفر تھا اور سمندر میں کشتی ٹوٹ گئی, انہوں نے اس کشتی کا تختہ پکڑ لیا اور بیٹھ کر آہستہ 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 ایک جزیرے میں پہنچ گئے. علامہ سیوطی اس کو نقل فرماتے ہیں, جب پہنچے تو اجنبی لوگ تھے, گاؤں والوں کے لیے چھوٹا سا گاؤں تھا, سب نے ان کو دعوت کی, خدمت کی, کہا یہ پریشان لوگ ہیں اور سمندر سے بچ کر آئے ہوئے ہیں. اس کے بعد ان کو بادشاہ کے پاس لے گئے. بادشاہ نے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ المنورہ سے آئے ہیں, آؤ ادھر آؤ. پھر ان کو بتایا چلو اندر چلو. اندر لے گئے, ایک ایسا فوٹو نکالا, تصویر نکالی, یہ تمہارے نبی ہے؟ کہا مدینہ میں نبی آ گئے ہیں مکہ مدینہ میں. کہا آ گئے ہیں. کہا نام کیا ہے؟ کہا محمد ہے, احمد ہے, پیدا مکہ میں ہوئے اور ہجرت مدینہ کی طرف کی. فرمایا یہ فوٹو ہے, یہی تو نہیں ہے؟ فرمایا نہیں, ہمارے نبی نہیں. دوسرا فوٹو نکالا, کہ یہ تو نہیں ہے؟ کہ یہ بھی نہیں. تیسرا فوٹو نکالا, کہ یہ تو نہیں ہے؟ کہ یہ بھی نہیں. کہا میں جانتا ہوں یہ تمہارے نبی نہیں ہے. پہلا فوتو ابراہیم علیہ السلام کا ہے, دوسرا عیسیٰ علیہ موسیٰ علیہ السلام کا, تیسرا عیسیٰ علیہ السلام. چلو آگے چلو. آگے جا کر ایک اور صندوق نکالی. جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ بالتفصیل ایسے واقعات کو نقل فرما رہے ہیں خصائص الکبریٰ میں. فرمایا جب چوتھا فوٹو نکالا, فرمایا ہاں یہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ. فرمایا ان کا ذکر اور ان کی تصویر ہماری کتابوں میں موجود ہے. یہ دیکھو مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. چھوٹے چھوٹے یہودی بچے بھی جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تورات میں ذکر ہے, انجیل میں ذکر ہے, اور اللہ نے اس کو واضح کیا. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے اپنے بچوں کو جانتے تھے. اور بعض مفسرین تو فرماتے ہیں اپنی اولاد میں تو شک بھی ہو سکتا تھا ان کو, لیکن نبی, اس آخری نبی کی نبوت پر اور نبی ہونے پر شک نہیں تھا ان کو. اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ سے وہ بچہ کدھر ہے جو روزانہ میرے لیے بکری کا دودھ لاتا تھا؟ یہودی کا بچہ تھا. یہ آپ کے زمانے کی مکہ مکرمہ کی بات ہے, انہیں 13 سال کے درمیان. وہ بچہ کدھر ہے جو بکری کا دودھ میرے لیے لاتا تھا؟ صحابہ نے فرمایا وہ بیمار ہے. کہ چلو اس کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں, اس کی ذرا وزٹ کر لے, بیمار ہے. تو اس کے گھر پر پہنچے تو اس کا باپ تورات پر رہا تھا بیٹے کے سامنے, یعنی بیٹا تو سویا ہوا بیمار تھا اور باپ تورات پر رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیا پڑھ رہے ہو؟ کہا تورات. تمہاری اس کتاب میں میرا ذکر ہے؟ فرمایا تمہاری اس تورات میں میرا ذکر ہے؟ اس نے کہا نہیں, میری تورات میں تمہارا کوئی ذکر نہیں. وہ بچہ سوتا سوتا کہہ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بن عبداللہ, تمہارا, میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے, تمہارا ذکر ہماری کتاب میں موجود ہے. بچے کو بھی پتا ہے میرا باپ جھوٹ بول رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کیا اس بچے کی طرف, اب تم میرا ذکر تمہاری کتاب میں بھی ہے تو تم مجھے نبی مانتے ہو؟ کہاں, میں ایمان لاتا ہوں تم پر, تمہارے خدا کے اوپر. کہا کلمہ پڑھو. اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب اس بچے کو مسلمان ہے, اس کو ہمارے طریقے پر کفن دفن کیا جائے گا. معلوم ہوتا ہے پچھلی ساری کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، کوئی شک نہیں. یہاں تک کہ سیوتی فرماتے ہیں ایک عجیب بات کہ ایک یہودی اس کے پاس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض لیا تھا، لیکن قرض ادا کرنے کا دن باقی تھا ابھی، اور یہ آ گیا اور آنے کے بعد کہنے لگا دیکھ میرے پیسے لاؤ. کہا ابھی تو کچھ دن باقی ہے، میں ایام کو نہیں دیکھوں گا، میرے پیسے نہیں دو گے تو میں تمہیں قید کر دوں گا. ابھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گریبان پکڑا اور پکڑ کے لے گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ میں چل رہے ہیں، ابھی تو دین باقی ہے، یہاں بیٹھو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں مجھے ظہر سے لے کر دوسرے تک فجر تک بٹھایا، میں بیٹھا رہا، نماز کا وقت آتا نماز پڑھ لیتا بیٹھا رہا. کیوں؟ اس لیے کہ میرا فالٹ ہے کہ میں نے اس کو قرض ادا نہیں کیا ہے، حالانکہ ابھی تو دین باقی ہے. صحابہ کرام دیکھ رہے ہیں حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی کہ اس کی گردن اڑا دے، فرمایا نہیں نہیں اس پر غصے نہ ہو، آپ کو تو مجھے کہنا چاہیے میں نے کیوں ان کا قرض ادا نہیں کیا. عمر بیٹھ جاؤ انہیں کچھ نہ کہو، حضرت علی بیٹھ جانے کچھ نہ کہو وغیرہ. اس لیے کہ جو معاہد ہوتا ہے جن سے وعدہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، برا سلوک نہیں. بس یہ الفاظ کہنے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. اس یہودی نے کہا میں تو آپ کے امتحان لینا چاہتا تھا، اس لیے کہ میری کتاب میں لکھا ہے کہ آخری نبی مکہ میں پیدا ہوں گے، مدینہ تشریف لائیں گے، ان کی حالت یہ ہوگی کہ کبھی غصے نہیں ہوں گے، بازار میں شور نہیں مچائیں گے، بلکہ اپنے دشمن کو بھی معاف کر دیں گے. میں نے وہ صفات تمہارے اندر دیکھ لیے، مجھے تو دیکھنا ہی تھا، دیکھ لیے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان بنتا ہوں، کیونکہ مجھے جو دیکھنا تھا تورات کے مطابق مجھے دیکھنا تھا کہ اب آخری نبی ہو یا نہیں، وہ صفات تمہارے اندر ہے یا نہیں، میں نے دیکھ لی ہے، کلمہ پڑھ لیا. اب اس کے بعد بہت مالدار آدمی تھا، اس نے کہا میرا آدھا پیسہ میں تمہارے لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہوں. مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ کام کون کریں گے؟ یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کرے گی، پچھلی نہیں. پچھلی امت نے کہاں کام کیا؟ یہ امت ہے جو امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام کرے گی. جو بات میں بار بار سناتا رہتا ہوں، جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ رات میں سونے کے لیے گئے. بعض علماء جب مسئلہ دماغ میں آ جاتا ہے تو بس اس کے پیچھے کہاں ہوگا، کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کہاں ہوگا تلاش کرنا ہے، کیا جواب ہوگا اس کا، کئی گھنٹے نکل جاتے ہیں، نیند نہیں آتی، سوچتے رہتے ہیں. سیوطی فرماتے ہیں میرے دماغ میں ایک مسئلہ آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مسلمان تھے یا نہیں، یہ سوال میرے ذہن میں آیا. پوری رات اب میں کتابیں کھنگالتا رہا اور لکھتا رہا لکھتا رہا، صبح تک میں ایک میں نے رسالہ لکھ لیا اور ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماں باپ مسلمان تھے، جنت میں جائیں گے. پھر کچھ دن کے بعد ذہن میں پھر سوال آیا کہ پچھلی امت میں اور اس امت میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، پچھلی امت میں انبیاء ایک وقت میں دو دو تین تین تھے، چار چار تھے ایک ایک وقت میں، اور کتابیں بھی تھی شریعت بھی تھی، لیکن ایک کے بعد دوسرے نبی سے دین کا کام لیا، اور آخری نبی ہے، ان کی تو عمر بھی لمبی ہے پچھلے انبیاء کی، اور یہ آخری نبی ہے عمر بھی چھوٹی ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی بھی نہیں، نہ وقت میں تین چار نبی، دو دوسرے بھی نہیں تیسرے بھی نہیں، اور اس کے بعد بھی نہیں، قیامت تک کوئی نبی نہیں. میرے ذہن میں یہ سوال آیا کہ پچھلے میں زمانے میں نبی تین تین چار چار ہے، ان کی عمر لمبی ہے 300 سال، 400 سال، 500 سال، 900 سال، کتنی لمبی عمر ہے، 1100 سال، 1300 سال نوح علیہ السلام کی لمبی عمر بھی ہے، اور اس نبی کی تو بس مختصر عمر ہے 63 ایئرز ہے، اور ساتھ میں کوئی نبی بھی نہیں ہے، اور دین کا کام تو قیامت تک پہنچانا ہے، کیسے ہوگا؟ میں نے اٹھ کر لکھنا شروع کیا، ایک رسالہ لکھ دیا، یہاں تک میرے آخری پوائنٹ پر پہنچا کہ پچھلی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام لیا اور وہ کرتے رہے، ایک نبی چلے گئے تو ان کے دوسرے نبی نے کیا، دوسرے نہیں تو تیسرے نے کیا، حضرت موسیٰ گئے، ہارون گئے، موسیٰ کے بعد یوشا نے کیا، چلتا رہا اسی طرح ہر نبی کے اندر میں، یہاں تک کہ ان کی عمریں بھی لمبی ہوئی تاکہ امر بالمعروف نہیں عن المنکر وہی کرتے رہے، ان کی قوم نہیں، کیوں؟ سیوٹی فرماتے ہیں کہ ان کی قوم پر، کسی نبی کی قوم پر اللہ کو بھروسہ نہیں تھا، کسی نبی کی قوم پر اللہ کو بھروسہ ٹرسٹ نہیں تھا، اس لیے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کا کام لمبی لمبی عمر دے کر اور زیادہ انبیاء بھیج کر انبیاء سے کام کو لیا ہے، اور اس امت پر، امت محمدیہ پر اللہ کو اتنا بھروسہ ہے، فرمایا نبی میں تمہیں عمر بھی چھوٹی دیتا ہوں اور تمہارے بعد کوئی نبی نہیں، تم جلدی آ جاؤ میرے پاس 63 ایئرس میں، ربیع الاول میں مندے کو میرے پاس آ جاؤ، تمہاری امت پر مجھے بھروسہ ہے کہ وہ انبیاء والا کام جو تمہارا کام ہے وہ امت امر بالمعروف نہیں عن المنکر قیامت تک کرتی رہے گی. اللہ ہمیں قبول کر لے اور عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے. فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ، یہ امت کرے گی. میں نے اس لیے اشارہ کیا ہے کہ یہ امت ہے، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے گی اور ان کا یہ سارا کام کرے گی، حلال حرام ہر جگہ، سرٹیفکیٹ ہو تو کھاؤ نہیں تو نہیں، HMC پورا یقین ہو تب کھاؤ ورنہ نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا تمہارا کام ہے، امت کو بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات، دال اور پاکیزہ رزق کھاؤ حرام نہیں. اور اسی طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کہا یا ایھا الرسل کلوا من طیبات، رسولو تم بھی حلال روزی کھاؤ. معلوم ہوتا ہے حلال روزی کھانا اور حلال پیسے لانا اسی میں برکت بھی ہے، اور حرام کے اندر کوئی برکت نہیں بلکہ بجائے نفع کے نقصان ہی نقصان، جانی بھی نقصان، مالی بھی نقصان، گھریلو بھی نقصان، گھر سے باہر بھی نقصان ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِسِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، یہ ساری صفات پائی جائے گی. تو ابھی تک میں، ابھی تو میں مقدمہ ہی کر رہا ہوں، میں بات بہت آگے بڑھ گئی، تو میں کہہ رہا تھا کہ شروع سورت سے لے کر یہاں تک میں آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ پاک نے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام کو بھیجے، وَإِلَىٰ آدِنَ خَاهُمْ هُودَ خَاهُمْ صَالِحَا سَمُودَ خَاهُمْ صَالِحَا، اسی طرح قوم شعیب کی طرف، شعیب علیہ السلام کو، قوم عاد کی طرف حضرت صالح علیہ السلام، قوم سمود کی طرف حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، ہر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، لوط علیہ الصلوۃ والسلام کو صدوم کی طرف بھیجا، یونس علیہ السلام کو بھیجا، یوسف علیہ السلام کو ایجپٹ میں بھیجا، کہاں کہاں، پھر ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا بنی اسرائیل کی طرف و قبطی کی طرف، پھر عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا صرف بنی اسرائیل کی طرف. اخیر میں اللہ پاک نے فرمایا اب میں ایسا نبی بھیجتا ہوں جو کسی علاقے میں نہیں، کسی ایک سٹی میں نہیں، کسی ایک گاؤں والوں کے لیے نہیں، بلکہ ساری دنیا کے لیے میں بھیجتا ہوں، جن کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی کا ذکر آ جا رہا ہے، پہلے تبلیغ خاص خاص انبیاء علیہ السلام کی بیان کر دی کہ فلاں 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 جگہ میں تھی، فلاں فلاں انبیاء نبی علیہ السلام کی، اور یہاں پر اب قل یا ایھا الناس، اے میرے نبی آپ بتلا دیجئے، اے لوگو انی رسول اللہ الیکم جمیعا، چاہے جنگل میں رہتا ہو، چاہے شہر میں رہتا ہو، چاہے مغرب میں رہتا ہو یا مشرق میں رہتا ہو، مغرب میں رہتا، شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں رہتا ہو، سب کے لیے نبی کون ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم بعثت الی الاحمر والاسود، میں کالوں اور گوروں سب کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، کوئی فرق نہیں ہے. جمیع کا لفظ ہے، شاہ ولی اللہ صاحب رحمہم اللہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی القوم بھی ہے اور نبی الاقوام بھی ہے. نبی القوم تو کہاں پر تشریف لائے؟ مکہ مکرمہ میں اپنی قوم میں جو عربک قوم تھی، عرب قوم تھی، عرب ہی قوم میں آپ تشریف لائے اور عربی ہی میں آپ پر قرآن کریم نازل ہوا سب سے پہلے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں فرمایا آپ بین الاقوام بھی ہے. بین الاقوام قرآن کریم میں اللہ فرمایا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا لِيَكُونَ الرَّسُولُ سبحان اللہ لِتَكُونُوا عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاہ عبد القادر رائے پوری رحمت اللہ علیہ یہاں پر شہید کا ترجمہ کر رہے ہیں، ہمارے اکابرین نے کمال کر دیا جی. فرمایا شہید سے مراد یہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علیکم سے مراد صحابہ ہے، کیونکہ سب سے پہلے عربی میں قرآن اور قرآن کی تفسیر حدیث سنت مبارکہ آپ نے صحابہ کو سمجھائی. لتکونوا شہداء علی الناس، اب شہداء ہے تم سارے صحابہ، شہداء ہے کس کے شہداء؟ نبی کو آنکھوں سے دیکھنے والے شہید، ارے صحابہ نے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کے عمل کو دیکھا، اب وہ آنکھ کہاں لائیں گے جو نبی کو دیکھ سکے، وہ ہاتھ کہاں ہوگا جو نبی سے ملاقات کریں گے، وہ پیر کہاں ہوگا کہ نبی کی مجلس میں تشریف لے جائیں گے. شہداء تو یہی تھے، ایک تو شہداء وہ ماتگم، اور ایک شہداء کے معنی حاضر مجلس میں، گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تھے اور تم اب شہداء علی الناس، ساری امت کے لیے تم معلم ہو، گویا نبی علیہ السلام تمہارے معلم اور صحابہ سب کے سب ساری دنیا کے لوگوں کے لیے معلم ہے، ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی. ڈائریکٹلی صحابہ ہے، انڈائریکٹلی آپ کا ایمان، آپ کا دین پوری دنیا میں پہنچا ہے صحابہ کرام کے ذریعے سے. ودن 50 ایئرس جب جنگ صفین ہوئی تو آدھی دنیا تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پہنچ چکا تھا صحابہ کے زمانے میں، اور دوسری آدھی دنیا ان ایمان والوں کے تابع تھی، کسی کی مجال نہیں ہوتی تھی کہ اسلام کے خلاف کوئی بولے. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، بین الاقوام بھی نبی ہے ساری دنیا کے لیے، انی رسول اللہ الیکم جمیعا اور اپنی قوم کے لیے بھی. لہو ملک السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے کس اللہ نے آپ کو بھیجا ہے جس کی حکومت آسمانوں میں ہے زمین میں ہے. اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کوئی اپنی طرف سے نبی نہیں بن سکتا، چاہے مسیلمۃ الکذاب ہو یا مسیلمۃ الپنجاب ہو، کوئی بھی نبی نہیں بن سکتا. یہ وہی ہے جس کو اللہ بنا سکے، اللہ جس کو نبی بنائے وہی نبی بن سکتا ہے. لہو ملک السماواتی، اس اللہ نے جس کے لیے ان سب کے لیے، سب دنیا کی طرف کہ ساری دنیا کی حکومت اور آسمان کی حکومت اللہ کے ہاتھ میں ہے. لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے. فاحیاکم، پہلے سپارے میں ہے، فاحیاکم ہی گیو یو لائف، ثم یمیتکم دین ہی گیو یو ڈیتھ، ہی از گونا گیو یو ڈیتھ. پہلے تو ماں کے پیٹ سے پیدا کیا اور اب کیا ہے، تمہیں موت دیں گے. ثم یمیتکم ثم یحییکم دین از گوئنگ ٹو گیو یو لائف اگین ثم الیہ ترجعون، پھر قیامت میں سب کے سب اللہ کی طرف جمع کیے جائیں گے. یحیی و یمیت، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی الامی ہے. میں نے امی کی تفسیر لاسٹ ویک کو کر دی ہے کہ امی کی تین تفسیر ہے، کون سے الذی، وہ نبی بھی خود ایمان لاتے ہیں اللہ پر، نبی بھی خود ایمان لاتے ہیں، بات سمجھ میں آ رہی ہے، نبی بھی ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور نبی بھی ایمان لاتے ہیں سارے پچھلے نبیوں پر، ساری کتابوں پر. یہ تو ہمیں سکھایا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، تم ایمان لاؤ ایسا نہیں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے ہیں، ایسا لاؤ جیسے نبی علیہ السلام نے کہا ہے. نبی علیہ السلام کا ایمان کون سا تھا؟ لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. تو آپ تو نہیں کہہ سکتے انی رسول اللہ، آپ کو کیا کہنا پڑے گا؟ محمد الرسول اللہ. ورنہ آپ کہیں گے میں بھی رسول اللہ ہوں. اس لیے میں نے کیا کہا، ایسا ایمان نہیں لانا جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو جملہ کہا ہے، جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا ہے. لا الہ ہے، تمہیں کیا کہنا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آپ ساس میں کہتے تھے لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ. مولانا ابراہیم صاحب سیال کوٹوی فرمایا، ایک مرتبہ موضوع مجھے دیا گیا بیان کا کہ ایمان بڑھتا ہے ایمان کم ہوتا ہے. تو میں گھر پر گیا، لائبریری کھولنے لگا، ابھی دو ہفتے باقی تھے کہ میں کتابیں کھولتے کھولتے ہر کتاب میں دیکھتا ہوں تو قرآن کی آیت کی وہی تفسیر جو قرآن میں ہے، ایمان مومن کا بڑھتا ہے بڑھتا ہے ایمان بڑھتا ہے. تو مجھے آہستہ آہستہ نفرت ہونے لگی حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے، کہہ رہے مولانا ابراہیم صاحب سیالکوٹی، کہ مجھے نفرت ہونے لگی. اس لیے کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے فقہ اکبر میں لکھا ہے کہ ایمان نہ کم ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے. مولانا ابراہیم صاحب نے کتاب میں پڑھا فقہ اکبر میں کہ یہ کیا بات ہے کہ امام ابو حنیفہ قرآن کے خلاف بول رہے ہیں. قرآن تو کہہ رہا ایمان بڑھتا ہے اور کم ہوتا ہے، اور کہہ رہے ہیں امام ابو حنیفہ ایمان نہ بڑھتا ہے نہ انکریزنگ نوٹ ڈیکریزنگ. واٹ از دس؟ آہستہ 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 آہستہ. اور بات کیا تھی کہ فقہ اکبر میں لکھا ہوا تھا ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں مومن کے اعتبار سے، اور قرآن کہتا ہے ایمان گھٹتا ہے بڑھتا ہے ایمان کے اعتبار سے. یعنی پہلے صحابہ کرام نئے نئے ایمان لائیں، نئے نئے ایمان لائیں، تو ظاہری بات ہے کہ پہلے صرف نماز تھی تو ایمان تو بھی نماز جتنا ہی تھا، اور پھر اس کے بعد روزے کا حکم آیا تو ایمان اب کیا ہو گیا؟ تھوڑا بڑھ گیا. پھر زکات کا حکم آیا، ایمان بڑھ گیا. پھر حج کا حکم آیا، ایمان بڑھ گیا. جیسے جیسے اللہ کے حکم آتے رہے ایمان بڑھتا رہا. تو امام ابو حنیفہ رحمت قرآن نے اس اعتبار سے کہا ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے. جو عمل نہیں کرتا اس کا ایمان گھٹتا ہے، جو ان ساری چیزوں پر عمل کرتا ہے اس کا ایمان کیا ہے؟ بڑھتا ہے. اور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے کس اعتبار سے فرمایا؟ فرمایا ایمان لانے کے اعتبار سے سارے مومن برابر ہے، کسی کا ایمان بڑا نہیں کسی کا ایمان چھوٹا نہیں. چاہے انبیاء ہو چاہے رسول ہو چاہے صحابہ ہو چاہے تابعی ہو چاہے کم درجے کا مسلمان ہو چاہے اعلی درجے کا مسلمان ہو، سب کا ایمان ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا میری؟ کہ اس اعتبار سے سبھی کہتے ہیں نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زکات فرض ہے، تو سارے کے سارے نبی علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے، چاہے اعلی عالم ہو مفتی ہو قاری ہو یا گھٹیا درجے کا مسلمان، اس اعتبار سے مومن سب کے سب کیا ہے؟ برابر ہے. ایسا نہیں کہ اس نبی کا ایمان بڑا، ان کا کوئی اور کلمہ ہے ہمارا کوئی اور کلمہ ہے، یا ان کا کوئی اور اعمال ہے ہمارے کوئی اور اعمال ہے. نہیں، جو نماز رسول اللہ پڑھتے تھے وہ نماز ہم پڑھتے، صحابہ پڑھتے، تابعی تبع تابعی. جتنی زکات کا انہوں نے حکم دیا سبھی دیتے تھے. اسی طرح سارے احکام میں سارے کے سارے کیا ہے؟ برابر ہے. اس اعتبار سے کوئی کمی زیادہ نہیں ہے. امام مولانا ابراہیم صاحب فرماتے ہیں میں جیسی کتابیں، چونکہ ان کے سمجھ میں فرق آ گیا، برابر سمجھا نہیں انہوں نے، کہا میں جتنا مطالعہ کرتا ہوں، دوپہر کی گرمی ہے سورج نکلا ہوا ہے اور میرے روم میں ڈارکنس ایک قسم کا اندھیرا آ رہا ہے، جتنی نفرت ہو رہی اتنا اندھیرا آ رہا ہے، اندھیرا آ رہا ہے، یہاں تک کہ کتاب بھی نہیں پڑھ سکتا، روم کے ایک دم دوپہر کی گرمی میں اندھیرا آ گیا. پھر میں نے سوچا کیا ہو رہا ہے، اچانک آواز سنی میں نے یا ایک الہام ہوا کہ یہ تو ہمارے امام ابو حنیفہ کے بارے میں، ایک بڑے عالم کے بارے میں دل میں نفرت ہے، اس وجہ سے الہام، اس وجہ سے یہ علم کے نور جو ہے وہ ختم ہوا، اندھیرا آ رہا ہے. فوراً کھڑے ہو گئے، جلدی سے وضو کیا، دو رکعت نماز پڑھی اور پھر اللہ سے توبہ کی، اللہ پاک مجھے معاف کر دے میں نے یہ کیا کام کر دیا. فرمایا وہ اندھیرا آہستہ آہستہ میں دیکھ رہا ہوں دروازے کھڑکی سے باہر جا رہا تھا. یؤمن باللہ، اس پر سے بات چلی ہوئی، النبی امی الذی یؤمن باللہ، وہ نبی بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، تو ایمان کے اعتبار سے سب کے سب کیا ہے؟ برابر درجے میں سب آگے چھوٹے بڑے ہیں، لیکن ایمان جو کلمہ ہے سب کا ایک ہے، نماز سب کی ایک ہے. ایسا نہیں کہ نبی علیہ السلام مغرب کی چار رکعت پڑھتے تھے ہم کو تین پڑھنا ہے، یا وہ تین پڑھتے ہیں ہمیں چار، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اعمال کے اعتبار سے سب کے سب کیا ہے؟ برابر ہے. یؤمن باللہ وکلماتہ، اور باتیں اس کی اور ان کی ساری باتیں، ان کے سارے کلمات. واتبعوہ، اب تمہیں حکم ہو رہا ہے تم اس نبی کی اتباع کرو. لعلکم تہتدون، تاکہ تمہیں ہدایت دی جائے. معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام نے کتنی محنتیں کی ہوگی کہ ان کی تعریف میں اللہ پاک نے کتنی آیتیں اٹھاری ہے. سلمان فارسی فرماتے ہیں نا، میں گیا شام میں سیریا، میں نے ایک پوپ منگ سے پوچھا، بہت بڑا تھا، کہ کوئی ایسا آدمی بتاؤ جو حضرت عیسیٰ کو برابر مانتا ہو، برابر. فرمایا پورے سیریا میں کوئی نہیں ہے، تو جا یہاں سے. کہاں جا؟ ایک گاؤں ہے جہاں بہت کھجور کے درخت، وہی مدینۃ المنورہ. سلمان فارسی فرماتے، ان کی عمر تو بہت لمبی ہے نا، بہت لمبی حدیث بخاری شریف میں ان کا واقعہ آتا ہے. آتے آتے سفر کرتے کرتے کرتے، کبھی اس چرچ میں، کبھی اس چرچ میں، اس چرچ میں، کرتے کرتے میں کہاں پہنچا؟ مدینہ منورہ. اور وہیں پر میں غلام بنا دیا گیا تھا، اور کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا تھا، اور پھر میں نے سنا کہ وہ نبی آ گئے ہیں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ، چلو میں وزٹ کرنے کے لیے چلتا ہوں. لیکن مجھے اس منک نے سیریا میں کہا تھا ایک ہی اچھا آدمی ہے، اور وہ ہے، اس کا نام احمد ہوگا، محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، بس اسی کا پیروی کر جا، اور دنیا میں ابھی کوئی نہیں ہے جو موسیٰ اور عیسیٰ پر چلنے والا سیسے ہی نام کے سب کے سب. اسی لیے میں نے ان کی تلاش کے لیے، لیکن اس کے اندر تین نشانیاں ہوگی، اگر وہ تین نشانی ہے تو مان لینا، ورنہ نہیں ماننا. پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اگر سچا نبی ہوگا تو صدقہ نہیں لے گا، اور سچا نبی ہوگا تو ہدیہ لے گا، اور نمبر تین پر ان کی دونوں شولڈر کے درمیان میں گوشت کا ٹکڑا ہوگا جس پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ. سلمان فارسی، اب کیا کروں میں؟ آ گیا، میں نے سنا آ گئے ہیں. تو پھر وہ تو جب آرام کرنے لگے، تو میں تو غلام تھا، اپنے آقا سے تھوڑی سی کھجور لی اور جا کر، صدقہ کی کھجور تھی، مجھے دے دی، تو میں لے کر گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ابھی مسلمان نہیں بنا تھا. میں نے دیا، پوچھا کیا ہے یہ؟ فرمایا یہ کھجور ہے. کیسی ہے؟ صدقہ کی ہے. فرمایا میں صدقہ کی کھجور نہیں کھاتا ہوں. فرمایا ایک تو میں پاس ہو گیا. پھر کچھ دن کے بعد آیا، پھر کھجور لے کر، کیا ہے یہ؟ میں کھجور ہے حضرت. کیسی ہے؟ وہ ہدیہ ہے میری طرف سے. لاؤ ہدیہ قبول کر لیتا ہوں. دوسرا بھی پاس ہو گیا. ابھی آخری مجھے دیکھنا ہے، کیسے دیکھوں میں، کہاں دیکھوں میں؟ قبرستان. ایک مرتبہ نبی علیہ السلام تشریف لے گئے کسی صحابی کے دفن کے لیے، اب گرمی تھی اور کچھ کام میں مشغول ہوئے تو چادر گر گئی، دورہ میں، انتظار میں ہی تھا کب نظر آئے گورا، اور وہاں پر جا کر میں نے بوسہ لے لیا. یا رسول کا کیا ہو رہا ہے سلمان، کیا بات ہے؟ فرمایا ایک شام کے اندر گیا تھا، ایک منگ نے مجھے کہا کہ تورات میں اور زبور میں یہ بات لکھی ہے، آخری نبی. فرمایا دیکھ لے. دیکھ لیا. فرمایا ہاں، میری تینوں نشانی جو دیکھنی تھی پوری ہو گئی، اب مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، میں مسلمان بنتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ومن قوم موسیٰ امت یہدون بالحق وبہ یعدلون. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو سچی بات بتلاتے ہیں اور سچائی کے ساتھ لوگوں کا انصاف کرتے ہیں، سچے لوگ. نبی علیہ السلام نے فرمایا، جبکہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات پر رہے تھے، ایسے تورات پر رہے اور نبی علیہ السلام بیٹھے ہیں اور ابو بکر صدیق بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ تھوڑا بدل رہا ہے، غصہ ہو رہے ہیں اور زیادہ، وہ تو پڑھتے جا رہے ہیں جیسے ہم قرآن پڑھتا ہوں میں، وہ پڑھتے جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق نے فرمایا، عمر جھنجھورا، دیکھنے چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لال ہو گیا ہے. وہ بند کر دیا، یا رسول اللہ معاف کیجئے، مجھے پتا نہیں تھا، میں سمجھا کچھ باتیں ہو، میں دیکھو. فرمایا میرے قرآن کے ہوتے ہوئے تم یہ کتاب پڑھتے ہو، میرے قرآن ہے. بعد میں علماء فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کی تورات کی بات پڑھی جا سکتی ہے، جیسے بہت سارے بنی اسرائیل کے واقعات ہم پڑھتے ہیں، یہ واقعہ ان کی کتاب میں لکھا ہے. Anyway, نبی علیہ السلام نے فرمایا عمر، یہ آخری بات کیا فرمایا، فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی اس زمانے میں ہوتے تو ان کو بھی کوئی چارہ نہیں تھا، وہ بھی کامیاب نہیں ہو سکتے تھے اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لاتے تو. اسے معلوم ہوتا ہے میں آخری نبی ہوں، میرے زمانے میں چاہے یہودی چاہے نصارہ چاہے سکھ چاہے ہندو جو بھی جس مذہب والا ہو ان سب کو مجھ پر ایمان لانا ضروری ہے، اپنی کتابوں کا ایمان ان کو کامیاب نہیں کر سکتا ہے. اور اسی پر عبداللہ ابن سلام فرماتے ہیں، فرمایا نبی علیہ السلام نے کہ بنی یہودیوں میں 10 علماء تھے، اس میں سے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. فرمایا او تو تورات کے بھی عالم تھے، انجیل کے بھی عالم تھے، انہوں نے بھی بہت ساری نشانیاں جب نبی علیہ السلام کے چہرے کو دیکھا مدینہ میں فوراً کہہ دیا یہ جھوٹوں کا چہرہ نہیں سچوں کا چہرہ ہے، آپ آخری نبی ہیں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے. وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے اب بھی امت ہے، آج بھی ہے، اور آج بھی ہے بہت سارے یہودی لوگ ایمان لاتے ہیں، جا کر دیکھو کتنے ہیں، کتنے ایسے ہیں. جرمنی کے اندر میں ایک یہودی تھے، مسلمان بن گئے، مسلمان بنے اور انہوں نے کتاب لکھ لی اسلام ایٹ دا روڈ کراس روڈ، اسلام ایٹ دا کراس روڈ، کتنی عجیب کتاب لکھی ہے. اور ایک مارما ڈیوک پختال نامی عیسائی تھا، اس نے اسلام قبول کیا. دیکھو نا اس کے بعد وہ تو ترکی میں جاسوسی کرنے کے لیے بھیجا تھا یہودیوں نے، لیکن شیخ الاسلام وہاں بہت بڑے عالم تھے ان کی جاسوسی کے لیے، لیکن سنتا رہا عربی سیکھ لیا اور جاسوسی کے بجائے وہ تو مسلمان بن گیا. یہاں تک کہ اس نے قرآن کا ترجمہ لکھا ہے، انگلش میں سب سے پہلے ترجمہ اس نے لکھا ہے، اور اس ترجمے کو مصر کے علماء کو پیش کیا، اور مصر کے علماء کی اس پر دستخط ہے کہ صحیح ترجمہ ہے، لوگ اس کو زیادہ پڑھتے ہیں. تو آج بھی ایسے ہیں یہود، ایسا نہیں کہ سبھی ایسے تھے، بہت سارے ایسے ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتابیں پڑھ کر، حدیثیں پڑھ کر اور قرآن کی تفسیر پڑھ کر کے آج بھی نبی علیہ السلام پر ایمان لانے والے ہیں. وہ من قوم موسیٰ امہ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے امت وہ ہے جو حق بات بیان کرتی ہے اور انسان کے فیصلے آج بھی کرتی ہے. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ آئندہ بیان کریں گے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بارے میں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم تسليما. يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذو القوة المتين، يا راحم المساكين. يا الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ بہت گندے ہیں، اللہ معاف فرما دے، بہت گندے ہیں، اللہ معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے دل و زبان آنکھوں کو پاک فرما دے. اے اللہ ہم بہت ہی نکمے ہیں اللہ، لیکن تو کتنا کریم ہے اللہ، تو نے انسان بنا کر، مسلمان بنا کر نبی علیہ السلام کی امت میں پیدا فرمایا ہے. اے اللہ ورنہ بڑے نکمے ہیں اللہ. اے اللہ بڑے خوش نصیب بھی ہے اللہ کہ ان نکموں کو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، جن کے فضائل مناقب سے سورہ فاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک ایک ایک آیت بڑی پڑی ہے. اے اللہ اس نبی کی سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرما، ان کے ایک ایک طریقے پر چلنے کی توفیق نصیب فرما. بن مانگے تو نے پیدا بھی فرمایا، تو بن مانگے ہمیں توفیق بھی عطا فرما دے، ہدایت بھی عطا فرما دے، ہماری آل اولاد کو، پوری امت کو ہدایت عطا فرما دے. اے اللہ ٹوٹی پھوٹی جو باتیں نبی علیہ السلام کی، اے اللہ قرآن کی روشنی میں تفسیر میں جو بیان کی جاتی ہے، اے اللہ ہم سب کو اور جہاں جہاں تک آواز پہنچتی ہے ساری امت کو عمل کی توفیق نصیب فرما، قرآن کی طرف متوجہ فرما، قرآن سمجھنے کی توفیق عطا فرما، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ ہمارے پاس کوئی ایسا خوبصورت عمل تو نہیں ہے، اے اللہ بس یہی ایک عمل ہے کہ تیرے قرآن اور نبی کی محبت میں ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں، ٹوٹی پھوٹی جو بات ہے کہ سن رہے ہیں. اے اللہ اسی کے صدقے ہماری آل اولاد کی، پوری امت کی مغفرت فرما دے، رحم فرما دے، کرم فرما دے، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ کرام کی مغفرت فرما، شیوخ کی مغفرت فرما، میرے دوست احباب کی مغفرت فرما، مجھ سے محبت کرنے والے سارے میرے دوست احباب کی محبت مغفرت فرما، سب کو عافیت نصیب فرما، جہاں جہاں ہمارے مریدین ہے اللہ سب کو عافیت نصیب فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو استقامت علی الدین نصیب فرما، مرتے دم تک استقامت علی الدین نصیب فرما، ایمان پر سب کو موت نصیب فرما، ایمان پر سب کو موت نصیب فرما، تیری رضا والی زندگی نصیب فرما، تیری رضا والی موت نصیب فرما، امر بالمعروف نہیں عن المنکر کے لیے قبول فرما، حلال کھانے کی توفیق نصیب فرما، حرام سے ہماری حفاظت فرما، ہماری آل اولاد کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اس میں بیٹھنے والے سبھی کو قبول فرما، جہاں تہاں تک آواز جا رہی ہے سب سننے والوں کو قبول فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ گھروں میں ہسپتالوں میں جو بیمار ہیں سب کو عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے والدین کو شفا عطا فرما، جن کے والدین دنیا سے جا چکے مغفرت فرما، جن کے والدین حیات ہوں عافیت نصیب فرما، اے اللہ جو مانگا عطا فرما نہ مانگ سکے تو اپنے فضل و کرم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ان آنکھوں کے صدقے عطا فرما جو رات کے اندھیروں میں روتے رہے، اے اللہ ان آنکھوں کے طفیل ہم سب کی مغفرت فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، برحمۃ